السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کے سابق معاون نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اقتصادی تعاون کی مد میں 7 کروڑ ڈالر مختص کرنے کی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن و خوشحالی کے لیے محض آرائی کو محور بنانے کے بجائے باہمی تعاون کو فروغ دینا چاہیے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں جمعرات کو ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس وقت کہی جب تنظیم کے دیگر رکن ملکوں کی قیادت سمیت بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی موجود تھے. تاہم دونوں رہنماؤں کے درمیان اس موقع پر کوئی ملاقات نہیں ہو سکی. بھارتی وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے علاوہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اس موقع پر کہا کہ امن کو لاحق خطرات پر قابو پانے کے لیے ایک علاقائی اور بین الاقوامی اتحاد تشکیل دیا جانا چاہیے جو ڈائیلاگ اور مذاکرات کا مربوط ڈھانچہ تحقیق کر سکے. قومی احتساب بیورو نیب نے سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کو گرفتار کر لیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف حکومتی ریفرنس پر سپریم جوڈیشل کونسل کا پہلا اجلاس ختم ہو گیا ہے. اس ریفرنس کے حوالے سے سپریم کورٹ سمیت ملک بھر میں وکلا کا احتجاج دیکھنے میں آیا ہے. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے مقتدر صحافی سید شجاعت بخاری کی پہلی برسی پر ریاست میں جمعے کو کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا, جن کے دوران ان کے ساتھیوں اور دوسرے مقررین نے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا. امریکی فوجی اہلکاروں نے جمعرات کو بتایا ہے کہ منگل کے روز امریکی سلامتی افواج کے دو گروہوں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا, جس میں 6 افغان فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے. اسرائیلی جیٹ طیاروں نے غزہ میں جمعے کے روز حماس کے اڈوں پر حملہ کیا ہے. اور ایران نے خلیج عمان میں جمعرات کو 2 آئل ٹینکرز پر حملوں میں ملوث ہونے کے امریکی الزام کو مسترد کیا ہے, جبکہ امریکی نیوی نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ایرانی گشتی کشتی ان 2 ٹینکروں کے ڈھانچے سے چمٹی ایک سرنگ کو ہٹا رہی ہے جو پھٹ نہیں سکی تھی. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کے سابق معاون نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مالی امداد سے ہٹ کر اب تجارتی تعلقات کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور یوں وہ کثیر جہتی شکل اختیار کر رہے ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ جیش محمد جیسی دہشت گرد تنظیموں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ایشیا پیسیفک اور جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق کانگریس کی ذیلی کمیٹی کی سماعت کے دوران امریکہ کے مالی سال سن 2020 کے بجٹ میں جنوبی ایشیا کے مالی ترجیحات کا ذکر کرتے ہوئے ایلس ویلز نے بتایا کہ پاکستان کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اقتصادی تعاون کی مد میں 7 کروڑ ڈالر مختص کرنے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے. تاہم انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے لیے امریکہ کا سب سے بڑا مالی تعاون بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ذریعے اسے دیا جانے والا 6 ارب ڈالر کا پیکج ہے, جو امریکی تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا. ایلس ویلز نے کہا کہ پاکستان کی 5 کروڑ کے لگ بھگ آبادی کے صوبہ سندھ میں سندھی زبان کے فروغ کے لیے بھی امریکہ بھرپور اقدامات کر رہا ہے تاکہ سندھی زبان بولنے والی آبادی کے ساتھ رابطے بڑھائے جا سکیں. اس موقع پر ذیلی کمیٹی کے چیئرمین بریڈ شرمن کا کہنا تھا کہ امریکہ کو سندھی زبان میں نشریات شروع کرنی چاہیے تاکہ پیغام سندھ کے تمام عوام تک پہنچایا جا سکے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن و خوشحالی کے لیے محاذ آرائی کو محور بنانے کے بجائے باہمی تعاون کو فروغ دیا جانا چاہیے. جمعرات کو کرغزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جنوبی ایشیا کو غربت، ناخواندگی، امراض اور پسماندگی کے مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے، اور سیاسی اختلافات اور حل طلب تنازعات مسائل کو مزید گھمبیر کر رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں پاکستان سمیت دیگر رکن ملکوں چین، روس، بھارت، پاکستان، قازقستان، ازبکستان، تاجکستان اور کرغزستان کی قیادت بھی شریک ہے۔ بھارتی وزیراعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے علاوہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا بھی مطالبہ کیا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اس موقع پر کہا کہ امن کو لاحق خطرات پر قابو پانے کے لیے ایک علاقائی اور بین الاقوامی اتحاد تشکیل دیا جانا چاہیے جو ڈائیلاگ اور مذاکرات کا مربوط ڈھانچہ تخلیق کر سکے۔ صدر غنی نے کہا کہ دہشت گرد دھڑے ہمارے محفوظ مستقبل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ افغان جنگ کثیر رخی ہے، طالبان کے ساتھ امن معاہدہ تشدد میں کمی کا اہم جزو ہوگا۔ انہوں نے امریکہ کے امن کے لیے کوششوں پر بھی بات کی اور کہا کہ افغانستان سمجھتا ہے کہ امریکہ کا سیاسی حل کے لیے عہد معتبر ہے اور امن کے لیے بین الاقوامی اتفاق رائے حاصل کرنے کی خاطر رابطے کیے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ امن پر علاقائی ہم آہنگی کے بغیر اور طالبان کی اپنے حمایتیوں پر انحصار کو ختم کیے بغیر پیش رفت میں وقت لگ سکے گا۔ قومی احتساب بیورو نے سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کو گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رواں ہفتے جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت میں توسیع کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ نیب کی ٹیم نے پیر کو ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے فوری بعد سابق صدر کو اسلام آباد میں واقع ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا تھا، لیکن فریال تالپور کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق جمعے کو نیب کی ایک ٹیم نے فریال تالپور کو بھی اسلام آباد میں حراست میں لے لیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف حکومتی ریفرنس پر سپریم جوڈیشل کونسل کا پہلا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ اس ریفرنس کے حوالے سے سپریم کورٹ سمیت ملک بھر میں وکلاء کا احتجاج دیکھنے میں آیا ہے۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے مقتدر صحافی سید شجاعت بخاری کی پہلی برسی پر ریاست میں جمعے کو کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جن کے دوران ان کے ساتھیوں اور دوسرے مقررین نے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ شجاعت بخاری کو جو انگریزی روزنامہ میں رائزنگ کشمیر کے بانی اور مدیر تھے، گزشتہ سال آج ہی کے دن مسلح افراد نے سری نگر میں ان کے دفتر کے باہر ہلاک کر دیا تھا۔ فائرنگ میں ان کے دو پولیس محافظ بھی مارے گئے تھے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے قتل میں ملوث تین عسکریت پسندوں میں سے دو حفاظتی دستوں کے ساتھ الگ الگ مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں۔ عسکری تنظیم لشکر طیبہ نے، جس پر پولیس نے شجاعت بخاری کو قتل کرنے کی سازش رچانے کا الزام لگایا تھا، اس واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہوئے یہ جوابی الزام لگایا ہے کہ انہیں بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے ہلاک کروایا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل نے اس بارے میں رپورٹ بھیجی ہے جو پیش کریں گے۔ امریکی فوجی اہلکاروں نے جمعرات کو بتایا کہ منگل کے روز میدان جنگ کا ایک اور پریشان کن اور مہلک واقعہ پیش آیا، جس میں افغان اور امریکی سلامتی افواج کے دو گروہوں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد امریکی فضائی کارروائی کی گئی۔ واقعے میں 6 افغان فوجی ہلاک جبکہ 7 زخمی ہوئے۔ فوری طور پر ہلاکتوں کے اس واقعے کی مزید تفصیل دستیاب نہیں ہو پائی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں جمعرات کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ لڑائی کشیدگی زدہ شمالی قندوز کے ایک ضلع میں ہوئی، جہاں باغیوں کی یہ کثیر تعداد موجود ہے۔ اسرائیلی جیٹ طیاروں نے غزہ میں جمعے کے روز حماس کے اڈوں پر حملہ کیا ہے، جو اس راکٹ حملے کا جواب ہے جو جنوبی اسرائیل میں کیا گیا اور جس سے ایک یہودی مذہبی تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی ایئر فورس نے ایک بیان میں کہا کہ لڑاکا جیٹ طیاروں اور دوسرے طیاروں نے دہشت گرد ٹھکانوں اور حماس کی بحری فوج کے احاطے کو نشانہ بنایا۔ دونوں جانب سے جانی نقصان کی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ ایران نے خلیج عمان میں جمعرات کو دو آئل ٹینکرز پر حملوں میں ملوث ہونے کے امریکی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی یقینی بنانا ایران کی ذمہ داری ہے، جسے وہ پوری طرح نبھائے گا۔ ایران کے سرکاری ریڈیو نے وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی کا ایک بیان نشر کیا، جس میں ترجمان نے آئل ٹینکروں پر حملے میں ملوث ہونے کے امریکی الزام کو سختی سے مسترد کیا۔ دوسری طرف امریکی نیوی نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ایرانی کشتی ان دو ٹینکروں کے ڈھانچے سے چمٹی ایک سرنگ کو ہٹا رہے ہیں جو پھٹ نہیں سکی ہے۔ جمعرات کے روز تیل کی مصنوعات لے جانے والے ان ٹینکروں پر حملہ کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک ٹینکر ناروے اور دوسرا جاپان کی کوکوکا جہاز راں کمپنی کی ملکیت ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ ہم نے بلٹن کے آغاز میں آپ کو یہ خبر دی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف حکومتی ریفرنس پر سپریم جوڈیشل کونسل کا پہلا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ اس ریفرنس کے حوالے سے سپریم کورٹ سمیت ملک بھر میں وکلا کا احتجاج دیکھنے میں آیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اس رپورٹ میں۔
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس کے کیاگا کے خلاف بھجوائے گئے حکومتی ریفرنسز پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں ہوا۔ اجلاس میں حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل پیش ہوئے، جبکہ اجلاس تقریباً 1.5 گھنٹہ تک جاری رہا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں آئین میں تحریر کردہ قواعد کے مطابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس گلزار احمد، جسٹس شیخ عظمت سعید، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ شامل ہیں۔ ججز کے خلاف ریفرنس کی سماعت کے موقع پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے میں بڑی تعداد میں وکلاء جمع ہوئے، جنہوں نے سپریم کورٹ کے داخلی دروازے پر دھرنا دیا۔ سینئر وکیل علی احمد کرد کا کہنا تھا کہ حکومت نے بدنیتی سے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس دائر کیا۔ جعلی ریفرنس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو دکھایا تک نہیں گیا۔ جج کی کردار کشی اور میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے چیلنج ہے۔
جب طاقتیں، جب دوسرے لوگ جو اس ملک کو رول کر رہے ہیں، جب وہ عدالتوں میں انڈیپینڈنٹ آزاد جج مطلب ان کو پسند نہیں ہے، تو اگر وہ ریفرنس بھیج کے کسی بھی جج کو ریموو کرتے ہیں تو یہ عدالتیں تو بیکار ہو جائیں گی، ایک صورت عمارت ایک ڈانچہ بن کے رہ جائے گا۔
ملک کی دیگر بار کونسلز نے بھی اس حوالے سے احتجاج کیا اور کہا کہ اگر قانون پر عمل درآمد کرنا ہے تو ان سے قبل جن ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیے گئے ہیں ان کے کیسز چلائے جائیں۔ سینئر صحافی ناصر اقبال کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کا پروسیس طویل ہے۔
کہ آج پریلیمنری ہیئرنگ ہے، اس میں صرف اور صرف اٹارنی جنرل کو سپریم جوڈیشل کونسل، جو 5 ممبر سینئر ججز پہ ہوتی ہے، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جسٹس آصف سعید کھوسا، اس کے بعد جسٹس گلزار احمد ہیں، اس کے بعد جسٹس عظمت شیخ عظمت سعید ہیں، یہ سپریم کورٹ کے، پھر ہائی کورٹ چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ ہیں اور چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ ہیں۔ یہ صرف اٹارنی جنرل کو انہوں نے نوٹس دیا، اٹارنی جنرل آج اپیئر ہوں گے اور ان کو کنونس کریں گے کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ مینٹینیبل ہے اور اس کو پروسیڈ ہونا چاہیے۔
سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اہلیہ اور بیٹے کی بیرون ملک جائیداد چھپانے کا الزام ہے، جس پر حکومت کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس کے آغا پر بھی بیرون ملک موجود جائیداد ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے۔ سپریم کورٹ کے شعبہ تعلقات عامہ کے افسر اس حوالے سے باقاعدہ پریس ریلیز بھی جاری کریں گے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور ان ججز کے عدالتی کیریئر سے متعلق کراچی سے محمد ثاقب نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں قائم آئینی ادارے سپریم جوڈیشل کونسل نے اعلیٰ عدلیہ کے دو ججز کے خلاف حلف کی خلاف ورزی اور مس کنڈکٹ کی شکایات کے تحت ریفرنس کی سماعت شروع کر دی ہے۔ ان دو ججز میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد کریم خان آغا شامل ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تحریک پاکستان کے بلوچستان سے رہنما قاضی محمد عیسیٰ کے بیٹے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کرنے کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی منتقل ہوئے اور یہاں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بطور وکیل تقریباً 27 سال ملک کی مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے اور خود کو ایک نامور وکیل کے طور پر منوایا۔ جب سپریم کورٹ نے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کے نفاذ کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا تو بلوچستان ہائی کورٹ کے تمام ججز کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 5 اگست 2009 کو براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ 9 سال بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تحریر کردہ اہم فیصلوں میں میمو گیٹ کمیشن کا فیصلہ بھی شامل ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کو پیش کی جانے والی رپورٹ میں پاکستان کے امریکہ کے لیے سفیر حسین حقانی کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ 8 اگست 2016 کو کوئٹہ میں ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد دھماکے کے حقائق جاننے کے لیے ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا جس کی سربراہی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی کو سونپی گئی۔ انکوائری کمیشن نے اپنی پیش کردہ رپورٹ میں حکومتی نااہلیوں سے پردہ چاک کیا۔ رپورٹ میں حکومت کو متنبع کیا گیا کہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کالعدم تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی ضروری ہے، لیکن بہت سے وکلا رہنماؤں کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حالیہ ریفرنس کی بنیاد ان کا فیض آباد دھرنا کیس میں لکھا گیا فیصلہ ہے جو فوج سمیت بہت سی مقتدر قوتوں کو ناگوار گزرا۔ ریفرنس پر ملک بھر میں وکلا کی منقسم رائے سامنے آ رہی ہیں۔ ریفرنس کی مخالفت میں جہاں آج وکلا نے ہڑتال کی، وہیں ہڑتال کی مخالفت کرنے والے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل عبد الوہاب ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ وہ ہر جج کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر کسی جج کے خلاف کوئی الزام ہے تو قانون کا راستہ اپنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔
ہم یہ بولتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے 209، ایک جوڈیشل فنکشن ہے، جوڈیشل جورڈکشن ہے۔ وہ جو جوڈیشل جورڈکشن میں اگر کوئی بات چیز آ گئی ہے اور قانونی ہے، جو بھی قانون میں کیسز چلتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ قانون جو چیز اجازت دیتی ہے اس کو چلنا چاہیے۔
جوڈیشل کاؤنسل جس دوسرے جج کے خلاف ریفرنس کی سماعت کر رہی ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد کریم خان آغا ہیں۔ جسٹس محمد کریم خان آغا 20 ستمبر 1964 کو پیدا ہوئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد قانون کا پیشہ اختیار کیا۔ جسٹس کریم خان آغا اقوام متحدہ میں قانونی خدمات سر انجام دینے کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل کے طور پر بھی پیش ہوتے رہے ہیں۔ انہیں 2010 میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل تعینات کیا گیا، جس کے بعد وہ قومی احتساب بیورو کے پروسیکیوٹر جنرل کے طور پر بھی فرائض انجام دیتے رہے۔ تقریباً 25 سال تک قانون کے شعبے سے منسلک رہنے کے بعد انہیں 30 اکتوبر 2015 کو سندھ ہائی کورٹ کا مستقل جج تعینات کیا گیا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
کرغزستان کے دارالحکومت بشکک میں جمعرات کو ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن و خوشحالی کے لیے محاذ آرائی کو محور بنانے کے بجائے باہمی تعاون کو فروغ دینا چاہیے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
جمعرات کو کرغزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے خطے کو غربت، ناخواندگی، امراض اور پسماندگی کے مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کے بقول سیاسی اختلافات اور حل طلب تنازعات مسائل کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں پاکستان سمیت دیگر رکن ملکوں چین، روس، بھارت، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان اور کرغستان کی قیادت نے بھی شرکت کی ہے۔ قبل ازیں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بشکیک کانفرنس سے اپنی تقریر میں کہا کہ دہشت گردی کو سپانسر اور اس کی معاونت کرنے والے ممالک کو جواب دہ بنائے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے علاوہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عالمی کانفرنس بھی بلائی جائے۔ بعد ازم وزیر اعظم عمران خان نے تنظیم کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا،
فار اٹس پارٹ پاکستان
غیر قانونی تسلط میں رہنے والے افراد کے خلاف ہونے والی دہشت گردی سمیت ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جس نے تن تنہا دہشت گردی کی جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان دیگر ملکوں کو بھی اپنے تجربات سے مستفید کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کی طرف سے انسداد دہشت گردی کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں پوری سرگرمی سے شامل رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بشکیک میں ہونے والے اجلاس میں ایک ساتھ شرکت کی، تاہم دونوں وزراء اعظم کی اس موقع پر کوئی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا کے خطے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا بہتر ہونا ضروری ہے۔
پرائم منسٹر موڈی کا جس قسم کا رویہ رہا ہے اس سے تو ظاہر تھا شروع سے ہی کہ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی, لیکن یہ دوسرے جو ایس سی او ممبرز ہیں جیسے چین ہوا, روس ہوا, خاص طور سے یہ بڑے ممبرز, ان کے لیے بھی ایک مطلب یہ ہے کہ ایک مشکلات ضرور پیدا ہوئی ہیں, اس لیے کہ جو اختلافات ہیں انڈیا اور پاکستان کے ان کے لیے ایک معاملہ بڑھ گیا ہے اس ایس سی او میں جو کہ پہلے نہیں تھا, اور ان کو یہ پتہ تھا. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ کافی تاخیر ہوئی ایس سی او میں ان دونوں ممالک کو شامل کرنے کی.
دوسری طرف شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اپنی تقریر میں افغان تنازع کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ افریقین کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں امن و مصالحت کے عمل کی مکمل حمایت کرتا ہے. عمران خان نے کہا کہ پاکستان چین, روس اور افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے مثبت کردار کو سراہتا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلس ویلز نے کہا ہے کہ افغانستان میں دیرپا امن کے لیے پاکستان سے بات چیت ضروری ہے اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ طالبان مذاکرات کے عمل میں حصہ لیں. تاہم پاکستان کے ساتھ امریکہ کا تعلق وسیع اور افغانستان کے معاملے سے بڑھ کر ہے. انہوں نے یہ بات امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کی ایک سماعت کے دوران کہی. سماعت کے دوران اراکین کانگریس نے پاکستان, افغانستان اور بھارت کے حوالے سے امریکی پالیسیوں پر اہم نکتے اٹھائے. اس بارے میں تفصیلات بیان کر رہے ہیں ندیم یعقوب.
سماعت کا موضوع تھا جنوبی ایشیا میں امریکی مفادات اور سن 2020 کا بجٹ. اس موقع پر کانگریس کی فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین بریڈ شرمن نے کہا کہ پاکستان امریکی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے, مگر ان کے بقول سن 2020 کے بجٹ میں پاکستان کے لیے صرف 7 کروڑ ڈالرز کی امریکی امداد تجویز کی گئی ہے, جو کہ کچھ برس پہلے کے مقابلے میں 95% کم ہے. تاہم بریڈ شرمن نے سوال کیا کہ کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ امریکہ آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد کو ڈاکٹر شکیل افریدی کی رہائی سے مشروط کر لیتا. جواب میں جنوبی ایشیائی امور کے لیے امریکہ کی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلس ویلز نے کہا کہ امریکہ ڈاکٹر شکیل افریدی کا معاملہ پاکستان کے ساتھ اٹھاتا آ رہا ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر افریدی کو بے جا طور پر جیل میں رکھا گیا ہے, اور کانگریس کی مدد سے ہم نے پاکستان کو دی جانے والی 13 کروڑ ڈالرز کی امداد روک رکھی ہے, اور ہم اس معاملے کو اٹھاتے رہتے ہیں.
اس پر چیئرمین بریڈ شرمن نے سوال کیا کہ کیا امریکہ نے پاکستان کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی کوئی بات کی ہے, مثال کے طور پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بدلے ڈاکٹر افریدی کا تبادلہ. اس پر ایلس ویلز کا کہنا تھا,
ہم نے قیدیوں کے تبادلے کی کوئی پیشکش نہیں کی. ڈاکٹر افریدی کو ناحق حراست میں رکھا ہوا ہے, انہیں دہشت گردی کے الزامات میں قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا.
کمیٹی کے چیئرمین نے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں استحکام کی صورت میں ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے, اس لیے اس مسئلے کے حل کے لیے امریکہ اور عالمی برادری کو کوششیں کرنی چاہیے. افغانستان میں امن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایلس ویلز نے کہا کہ خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد کی کوششوں سے اس بارے میں کافی پیش رفت ہوئی ہے.
ہم مانتے ہیں کہ افغانستان میں دیرپا امن کے لیے پاکستان سے بات چیت ضروری ہے, اور پاکستان طالبان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے عمل میں حصہ لیں, مگر پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق وسیع اور افغانستان کے معاملے سے بڑھ کر ہے. ہم اسلام آباد پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف جو جنوبی ایشیا کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں ایسی کاروائیاں کرتا رہے جن کا پلٹنا ناممکن ہو.
محکمہ خارجہ کی اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اب مالی امداد سے ہٹ کر تجارت کی بنا پر استوار اور پختہ ہو رہے ہیں, لیکن ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ بھی تجارت, دفاع اور عسکری شعبوں میں امریکہ کے تعلقات بے حد مضبوط ہوئے ہیں. اس موقع پر خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین بریڈ شرمن نے پاکستان کے صوبہ سندھ میں جبری طور پر اقلیتوں کی تبدیلی مذہب اور زبردستی کی شادیوں پر تشویش کا اظہار بھی کیا, لیکن بھارت میں اقلیتوں کی صورتحال کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی بحریہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایک ایرانی کشتی بارودی سرنگوں کو ان ٹینکر سے علیحدہ کرتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے جن پر حملہ کیا گیا اور ان میں آگ لگ گئی. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
ان میں سے ایک تیل بردار جہاز ناروے کی ملکیت ہے اور دوسرا ایک جاپانی کمپنی کا ہے. ایک بارودی سرنگ جاپانی ٹینکر سے جوڑی گئی جبکہ اس سے آگے ایک بارودی سرنگ پہلے ہی پھٹ چکی تھی. ناروے کے ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی. امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے جمعرات کے روز اس حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا ہے.
This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation, recent similar Iranian attacks on shipping.
انٹیلیجنس سے ملنے والی معلومات کی بنا پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو ہتھیار استعمال ہوئے اور جس مہارت سے یہ حملہ کیا گیا وہ اسی طرح کے حملے تھے جو پہلے بھی ایرانی کر چکے ہیں. یہ حقیقت بھی ہے کہ کوئی نامعلوم گروپ اس علاقے میں کام نہیں کر رہا ہے اور نہ کسی گروپ کے پاس اس درجے کی مہارت ہے. ایران کا یہ تازہ ترین حملہ امریکیوں اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ایک فوجی کارروائی تھی. یہ حملے ایک ایسے موقع پر کیے گئے جب جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے ایران کا دورہ کر رہے ہیں. ان کے اس دورے کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرانا ہے. جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری یوشی ہیدے سوکا کہتے ہیں جاپانی چیف کیبنٹ منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ایران جاپانی وزیر اعظم کے دورے کا خیر مقدم کرتا ہے. کشیدگی کو کم کرنے کے سلسلے میں ہم دونوں میں خاصا اتفاق پایا جاتا ہے. پچھلے ماہ امریکہ نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ اس نے تیل کے 4 ٹینکرز پر بارودی سرنگوں سے حملہ کیا تھا. یہ متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب تھے. ایران نے ان حملوں کی تردید کی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
چین اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی جنگ میں سر ٹرمپ کے سخت گیر موقف کی اکثر امریکی قانون ساز حمایت کرتے ہیں، تاہم بعض کا خیال ہے کہ اس بارے میں حکومت کو معتدل رویہ اختیار کرنا چاہیے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باومن کی ایک اور رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
چین کے ساتھ تجارتی تعلقات صدر ٹرمپ کے لیے ہمیشہ اہم رہے ہیں. انہوں نے کانگریس کے سامنے اپنے پہلے خطاب میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. یہ بات فروری سن 2017 کی ہے جب انہوں نے کہا کہ جب سے چین نے عالمی تجارتی ادارے میں شمولیت حاصل کی ہے اس کے بعد سے ہمارے تقریباً 60,000 کارخانے بند ہو چکے ہیں.
And we've lost 60,000 factories since China joined the World Trade Organization.
ابھی حال ہی میں ایک سیاسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا ہے.
So I just announced we'll increase tariffs on China and we won't back down until China stops cheating our workers and stealing our jobs.
ہم نے چین کی درآمدات پر محصولات میں اضافے کا اعلان کیا ہے اور ہم اس وقت تک اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے جب تک چین ہمارے کارکنوں اور ہماری ملازمتوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے باز نہیں آ جاتا. سابقہ حکومتوں کے مقابلے میں ٹرمپ پہلے امریکی لیڈر ہیں جو چین کے خلاف سخت کارروائی کے حامی ہیں، اور اس سلسلے میں انہیں ملک کی دونوں بڑی جماعتوں کی حمایت بھی حاصل ہے. ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جیمز رش کہتے ہیں
We won't stand for our ideas and technologies being stolen and we won't stand for our people losing their jobs.
ہماری اختراعات اور ٹیکنالوجی کو جس طرح چرایا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم کبھی کھڑے نہیں ہوئے، اور نہ ہم نے غیر منصفانہ مسابقت کی وجہ سے اپنے لوگوں کی ملازمتیں اور روزگار ختم ہونے کے خلاف آواز بلند کی. ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کہتے ہیں
We gotta do something about China or America will not be...
ہمیں چین کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہ کیا تو امریکہ 10-15 سال کے اندر اپنی مضبوط اقتصادی قوت سے محروم ہو جائے گا. صدر ٹرمپ نے شروع دن سے ہی اقتصادی معاملات میں امریکہ کو مقدم جانا. ان کا کہنا تھا
You lost your jobs, we lost revenue, and nobody even apologized except me.
ہم نے روزگار ضائع کیے، اپنے محصولات سے ہاتھ دھوئے، اور سوائے میرے کسی نے ان پر احتجاج نہیں کیا. ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے اراکین صدر ٹرمپ کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے چین کی تجارتی پالیسیوں کو حتف تنقید بنایا اور چین سے کہا کہ وہ ان پالیسیوں کو تبدیل کرے. ریپبلکن پارٹی چاہتی ہے کہ چین کے ساتھ جلد از جلد کوئی تجارتی معاہدہ طے طے پا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی کامیاب ثابت ہوگی۔ فی الحال یہ تنازع جاری ہے اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات بھی ابھی تک کسی نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ قومی احتساب بیورو نیب نے سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں اسلام آباد میں اپنی نمائندہ سارا حسن سے۔ جی سارا، بتائیے گا کہ بلاول بھٹو نے کیا کہا اس پریس کانفرنس میں۔
جی، آصف علی زرداری پہلے سے جیل میں موجود ہیں اور آج فلیار تالپور کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا ہے، جس کے بعد فوری بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے موجودہ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان عامرانہ انداز میں حکومت چلانا چاہتے ہیں اور بجٹ میں جو انہوں نے عوام کا معاشی قتل کیا ہے وہ اس سے نظریں ہٹانے کے لیے یا توجہ ہٹانے کے لیے وہ اپوزیشن کو اس وقت تنگ کر رہے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے کیا کہا، ذرا سن لیں۔
لیکن پورا اپوزیشن کو بھی آپ صحیح کہتے ہیں، پہلے بھی یہ کہا ہے کہ حکومت کو نہیں بچا۔ مگر میرا اس بات سے دکھ ہوگا کہ جو معاشی حملے ہو رہے ہیں، جو تکلیف پہنچ رہا ہے ہمارے عوام پہ، اس پر نہ پیسے ہیں، نہ سوسائٹی پہ، نہ آدمی کیا پہ، بلکہ ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے کوشش ہی نہیں ہو رہا ہے نا۔
بلاول بھٹو زرداری کا ایک کلپ آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ محض یہ ایک توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے توقع تھی کہ نئے پاکستان میں انصاف ہوگا اور وزیراعظم عمران خان انصاف کی باتیں کرتے تھے، لیکن ان کے والد اور ان کے پھپھو پر فرد جرم عائد کیے بغیر ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واضح انداز میں بلاول نے کہا کہ سیاست میں چیزیں تفاقیہ نہیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والدین کے والد اور ان کے خاندان کے بارے میں جو تحقیقات چل رہی ہیں اس سے بہت سے سوالیہ نشان رکھتے ہیں اور ایک نہیں بہت سے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے موجود ہیں۔ بلاول نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ عوام کو اس بات سے آگاہ کرے کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور بجٹ میں ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، لیکن سبھی ذریعے یہ ہے بقول بلاول کی کہ وہ یہ بھی نہیں کر پا رہے۔ اس بارے میں انہوں نے کیا کہا، سن لیں۔
اتنا سینسیشن ہے کہ انٹرویوز کے تحت اور پریس کانفرنس کے تحت ہم اپنا میسج، اپنا پیغام عوام تک نہیں پہنچ سکتے۔ عوام کو ہم نے باہر نکلنا پڑے گا، عوام تک پہنچنا پڑے گا، سڑکوں تک پہنچنا پڑے گا اور وہاں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ کیسے ان کو ان کے انسانی حقوق، جمہوری حقوق اور معاشی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اس کا مل کے جو تجہد کرنا پڑے گا ایک جمہوری پاکستان کے لیے، ایک پرامن پاکستان کے لیے اور ایک ترقی پاکستان۔
اس حوالے سے بلاول نے یہ بھی کہا کہ رمضان میں افطار ڈنر پہ تمام سیاسی قیادت اپوزیشن کی اکٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اے پی سی یا آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ تو بلاول بھٹو نے کہا کہ اس بارے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور واضح انداز میں کہا کہ ان تمام سرگرمیوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ حکومت گرائی جا رہی ہے یا جمہوریت کو دیریل ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی بھی پارلیمان میں اور ہر فورم پہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت چلے، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو عوام کے مسائل ہیں اس کے اپوزیشن اور حکومت مل کے بیٹھ کے بات کریں، جو کہ ان کے بقول نہیں ہو رہا ہے۔ یہ حال ہے۔
اچھا، یہ بتائیے گا کہ فریال تالپور کی گرفتاری کے بعد کوئی رد عمل دیکھنے میں آیا اسلام آباد میں، کچھ لوگوں کا کوئی احتجاج دیکھنے میں آیا؟
دیکھیے، جب آصف علی زرداری صاحب کی ضمانت منسوخ ہو گئی تھی تو اسی دن فریال تالپور کی بھی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ معطل ہو گئی تھی، جس کے بعد اس بات کا کبھی امکان تھا کہ کس بھی وقت ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کرے گا نیب اور ان کو حراست میں لے لے گا، تو اس بات کا امکان تو موجود تھا۔ لیکن کوئی بازی طور پہ اگر آپ کہیں کہ اسلام آباد میں اس بارے میں چیزیں نظر نہیں آئی ہیں، لیکن حکومتی ترجمان اور حکومتی وزراء نے اس بارے میں ضرور بیان دیے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے مشیر اطلاعات وزیراعظم جی فردوس خان چکوان نے میڈیا سے تھوڑی بریف گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک میں سٹس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ناکارہ اور فرسودہ نظام موجود ہے اس کو ختم کیا جائے. اس پہ انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ سٹس کو چیلنج کر رہے ہیں تو اپوزیشن جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہی ہے اور انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے اور وہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں.
جی بہت شکریہ سارہ حسن آپ کا. اسلام آباد سے ہماری نمائندہ تھیں سارہ حسن جو ہمیں تفصیل بتا رہی تھیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اب پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ ہے کہ افغانستان سے ملحقہ قبائلی علاقے پچھلے برسوں انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کے باعث نقل مکانی کرنے والے غیر مسلم اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اب اپنے اپنے علاقوں میں واپس جانے کے لیے تیار ہیں، مگر حکومتی اداروں کی جانب سے ان کی واپسی کے لیے اقدامات کی عدم دستیابی ان لوگوں کی واپسی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ان لوگوں میں اکثریت سکھ برادری سے ہے جنہوں نے خیبر، کرم اور گسائی کے اضلاع میں پھیلے ہوئے وادی تیرہ سے نقل مکانی کی تھی. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
افغانستان سے ملحقہ اور وفاقی زیر انتظام سابق قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے غیر مسلم اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو پچھلے کئی برسوں سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے باعث نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے تھے اب اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان دکھائی دیتے ہیں. ان میں اکثریت سکھ برادری کی تھی، اپنے آبائی علاقوں کو جانے کے لیے تیار ہے، مگر حکومتی اداروں کی جانب سے ان کے بار بار مطالبات پر بھی کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا ہے. سکھ برادری کے ایک رہنما سردار بابا جی گورپال سنگھ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی برادری کے لوگ واپس جانے کے لیے تیار ہے، مگر حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی مثبت جواب نہیں مل رہا.
کیونکہ وہاں پہ بنیادی جو ضروریات ہے جیسے ایجوکیشن، ہیلتھ، اس طرح کی فیسلٹی بھی نہیں ہے، تو ہم لوگ اس انتظار میں ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کے جو ضروریات ہے وہ گورنمنٹ، جو حکومت پاکستان بنائے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے گھر جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے اور وہاں پہ جا سکے.
گرپال سنگھ نے کہا کہ سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے بعض افراد نے ضلع خیبر اور کرم میں دکانیں کھول رکھے ہیں، مگر زندگیوں کو خطرات کے باعث ان کے گھر ابھی تک پشاور میں ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے کہا کہ حکومت ان لوگوں کی واپسی اور بحالی میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے.
جو اتلیٹی ہیں ان کے تو آلریڈی وفاقی سطح پہ بھی، صوبائی سطح پہ بھی بڑا خیال بھی رکھا جا رہا ہے، ان کے جو حقوق ہے ان کا تحفظ بھی کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے یا آئے بھی تھے اور اگر اپنی مرضی سے وہاں جانا چاہتے ہیں تو بالکل گورنمنٹ سپورٹ کرے گی ہر لحاظ، تو ان کی بحالی اور ان کی کمپنسیشن بالکل یہ گورنمنٹ پہ لازمی ہے. انشاءاللہ تعالی اس معاملے کو دیکھ کر وزیر اعلیٰ صاحب کے نوٹس میں لایا جائے گا.
2006 کے بعد مختلف قبائلی علاقوں میں امن و امان کی حالت خراب ہونے کے باعث غیر مسلم برادریوں کے لوگوں نے انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں گھر بار چھوڑ کر مختلف شہروں اور علاقوں میں سکونت اختیار کر رکھا تھا. اسی وجہ سے یہ لوگ نقل مکانی کرنے والوں کے اندراج میں شامل نہیں ہوئے تھے. ان لوگوں کی تعداد اب ہزاروں میں بتایا جاتا ہے. نقل مکانی یا متاثر ہونے والے زیادہ تر ہندو نے ہندوستان، روس، وسط ایشیا اور دیگر ممالک میں سکونت اختیار کر رکھا ہے، جبکہ چند گرانے ابھی تک پشاور اور اسنبدال میں موجود ہے، اور یہ لوگ واپس جانے کے بجائے ان شہروں میں اپنے آپ کو مستقل اور مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے اس رجحان میں سکھ برادری کے ایک درجن سے زائد افراد کو عسکریت پسندوں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، جبکہ چند برس پہلے اورنگزئی سے دو سکھ تاجروں کو تاوان کے عرض سے نامعلوم افراد نے اغوا کر کے بعد میں قتل کر دیا تھا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ، ہیٹ ویو الرٹ بھی جاری کر دی گئی ہے، جبکہ سمندر میں بننے والا ممکنہ طوفان بھی سمندری ہواؤں کو روکے ہوئے ہیں. گرمی کی شدت سے بے حال شہری موسم کی تلخی کو جھیلنے پر مجبور ہیں. تفصیلات بیان کر رہی ہیں سدرا ڈار.
کراچی ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے جس کے سبب معمولات زندگی بری طرح متاثر ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ہیٹ ویو الرٹ جاری ہے، جبکہ گزشتہ روز کراچی کا درجہ حرارت 40 سے 42 سینٹی گریڈ کے پارے کو چھو گیا، لیکن محسوس کی جانے والی گرمی اس سے کہیں زیادہ رہی۔ گرمی کی شدت میں اضافے کی ایک وجہ بحیرہ عرب میں بننے والا ممکنہ طوفان بھی ہے جس نے سمندری ہواؤں کو روکا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق اس طوفان سے کراچی کو تو کوئی خطرہ نہیں، تاہم اس کی موجودگی کے سبب موسم گرم ضرور رہے گا۔
کراچی سے آلموسٹ 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی رہے گا اس کا سینٹر، سو ادھر آنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ البتہ جب تک وہ موجود ہے سمندر میں تو اس وقت تک سی بریز اس کے اندر ٹریپ ہوتی رہے گی۔ سی بریز نہ چلنے کی وجہ سے کراچی میں جو ہے ہیٹ ویو لائک کنڈیشن ہے 2 دن سے، تو یہ کیفیت 15 تاریخ تک تو رہے گی، اس کے بعد جا کے ریلیز ملے گی۔ جب تک یہ سسٹم فزل آؤٹ نہیں ہو جائے گا، ڈسیپیٹ نہیں ہو جائے گا، تب تک سی بریز کٹ آف رہے گی۔
2015 کی ہیٹ ویو کے بعد سے کراچی کے موسم میں واضح تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ اب موسم گرما میں اس طرح کے درجہ حرارت کا بڑھنا معمول ہے، لیکن ماہر ماحولیات کراچی میں دن بدن بڑھنے والی گرمی کی وجوہات کچھ اور بھی بتاتے ہیں۔ جامعہ کراچی کے شعبہ ماحولیات کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر وقار احمد کا کہنا ہے کہ گزشتہ 60 برسوں میں کراچی کا درجہ حرارت بڑھنے کی رفتار 2.25 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہوئی ہے، اور اس کے اہم عوامل درختوں کی کمی، توانائی کا اخراج اور بلند و بالا عمارتوں میں اضافہ ہے۔
ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ جو ممالک ہیں اس میں پاکستان کا نمبر 7واں نمبر آتا ہے۔ کراچی شہر میں تقریباً 60 سالوں میں جو ٹیمپریچر کے بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ 2.25 ڈگریز ٹیمپریچر جو ہے 60 سالوں میں اضافہ ہوا۔ بلڈنگز، ہائی رائز بلڈنگز ہیں، یا جو بلڈنگز کی جو ڈینسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو کانکریٹ جنگل جو بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسرا فیکٹر جو ہے وہ اس کا ہریالی کا نہ ہونا ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ایک اور ہے، وہ یہ کہ مشینریز جو میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی زیادہ مشینریز استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جو گاڑیاں ہیں، یہ گاڑیاں جو انرجی استعمال کرتی ہیں اس کا 25 سے 30% جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے جو گاڑی کو چلانے میں استعمال ہوتا ہے، باقی 70% انرجی وہ ہوتی ہے جو کہ انوائرمنٹ میں ہیٹ کی فارم میں جاری ہوتی ہے۔
کراچی میں ہیٹ ویو سے بچاؤ کے کیمپس بھی لگائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شہر میں سایہ دار درختوں کی کمی اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے سبب شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔
لائٹ نہیں تھی گھر میں اور گرمی بہت ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ گھر میں جو ہے نا بچے بہت پریشان ہو رہے ہیں، اور گھر میں خواتین جو ہیں ان کا بہت برا حال ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت میں کمی 16 جون کے بعد متوقع ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے مقتدر صحافی سید شجاعت بخاری کی پہلی برسی پر ریاست میں جمعے کو کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جن کے دوران ان کے ساتھیوں اور دوسرے مقررین نے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ شجاعت بخاری کو، جو انگریزی روزنامے رائزنگ کشمیر کے بانی اور مدیر تھے، گزشتہ سال آج ہی کے دن مسلح افراد نے سری نگر میں ان کے دفتر کے باہر ہلاک کر دیا تھا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
جمعے کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے صحافیوں نے اپنے ساتھی سید شجاعت بخاری کو ان کی پہلی برسی پر بھرپور خراج عقیدت ادا کیا۔ 50 سالہ شجاعت بخاری کو، جو انگریزی روزنامہ رائزنگ کشمیر اور اردو اور کشمیری زبانوں میں شائع ہونے والے 3 دوسرے اخبارات کے بانی اور مدیر تھے، گزشتہ سال آج ہی کے دن مسلح افراد نے سری نگر میں ان کے دفتر کے باہر قتل کیا تھا۔ پولیس نے قتل کے الزام فوری طور پر ریاست میں سرگرم عسکریت پسندوں پر عائد کر دیا، اور یہ کہا تھا کہ شجاعت بخاری کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازش کالعدم عسکری تنظیم لشکر طیبہ نے رچی تھی، اور اس پر عمل درآمد بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سرگرم اس کے 3 ارکان نے سرینگر کے میڈیا ہب مشتاق پریس انکلیو میں 14 جون 2018 کی شام کو عین اس وقت کیا جب شجاعت بخاری گھر جانے کے لیے اپنی کار میں سوار ہو رہے تھے۔ مسلح افراد کی اندھادھند فائرنگ میں ان کے 2 پولیس محافظ بھی مارے گئے تھے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک اعلی آفیسر ڈیپٹی انسپکٹر جنرل وی کے وردی کی قیادت میں ایک خصوصی تفتیشی ٹیم بھی تشکیل دی تھی، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود وہ ملزموں کے خلاف عدالت میں فرد جرم پیش کر سکی ہے اور نہ یہ بتا پائی ہے کہ آیا کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں۔ اس بارے میں جب پولیس افسران سے رابطہ قائم کیا گیا تو انہوں نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ لشکر طیبہ نے شجاعت بخاری کے قتل میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہوئے یہ جوابی الزام لگایا تھا کہ انہیں بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے راستے سے ہٹا دیا۔ شجاعت بخاری بھارتی زیر انتظام کشمیر میں تین دہائیوں سے جاری شورش کے دوران قتل یا اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے مارے جانے والے 18ویں صحافی تھے۔ سرکردہ صحافی اور کشمیر لائف اخبار کے مدیر مسعود حسین:
ہم بولتا ہے کہ اس میں اس سچویشن سے ابھی تک ہم باہر نہیں آئے ہیں، ایک سال ہو گیا، ہمیں یہ بھی ابھی تک پتا نہیں جینونلی کس گروپ نے اس کو مارا، کیوں مارا، وجہ کیا تھی۔
جمعے کو شجاعت بخاری کی یاد میں کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ اس طرح کی ایک تقریب پر جو سرینگر کے ٹائگور ہال میں منعقد ہوئی، ان کی اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر تہمینہ بخاری کی لکھی ہوئی کتاب کشمیر تھن ریڈ لائن کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ شجاعت بخاری کے آبائی قصبے سری نگر سے 39 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع کریری میں ان کی برسی کے موقع پر عام ہڑتال کی گئی، جبکہ ان کے مزار پر لوگوں کی طرف سے فاتحہ پڑھنے کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے برائن ہوک نے الحرہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران کے خلاف معاشی دباؤ کی مہم جاری رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران اپنا رویہ تبدیل کر لے۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی اس رپورٹ میں۔
ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے برائن ہوک نے الحرہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران امریکی پابندیوں کے سبب مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا:
I think Iran is struggling under the weight of American sanctions. Secretary Pompeo has made it very clear that Iran faces a choice, the regime. They can either start behaving more like a normal nation or they can watch their economy crumble.
وزیر خارجہ پومپیو نے واضح کر دیا ہے کہ اب وہاں کی حکومت کا فیصلہ ہوگا کہ یا تو وہ ایک معمول کے مطابق قوم اور ملک کی حیثیت سے اپنا رویہ متعین کرے یا پھر اپنی معیشت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھے۔ محکمہ خارجہ میں انٹرویو دیتے ہوئے ہک نے کہا کہ اس وقت وہ کساد بازاری کا شکار ہیں اور یہ وہ قیمت ہے جو وہ اپنی کارروائیوں کی ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم نے واضح کر دی ہے کہ ہماری انتہائی معاشی دباؤ کی مہم جاری رہے گی۔ اب ہم نے ان کی قدس فورس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایران اپنا رویہ تبدیل کرے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے سلسلے میں جاپان کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے ہک نے کہا:
Prime Minister Abe has been in contact with President Trump. He did call on Iran to play a constructive role in the region.
جاپانی وزیراعظم ایبے صدر ٹرمپ سے رابطے میں ہیں اور انہوں نے ایران سے خطے میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ مئی کے اوائل میں ہمیں انٹیلیجنس کی متعدد رپورٹیں ملی تھیں کہ ایرانی حکومت امریکہ کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ہم نے خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی اور میرے خیال میں فی الحال امریکی مفادات کے خلاف ایرانی حکومت کے ان حملوں کو روکنے میں مدد ملی جن کی وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ حوثیوں کی جانب سے تازہ حملوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کے خصوصی نمائندے نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا:
You rightly point out how Iran has been organizing, training and equipping the Houthis. They have provided them with hundreds of millions of dollars. They provided them with weapons and a lot of training.
آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ ایران انہیں تربیت اور ہتھیار دے رہا ہے۔ انہوں نے حوثیوں کو کروڑوں ڈالر مالیت کا اسلحہ دیا ہے، بہت کافی تربیت دی ہے، جس کے سبب حوثی سعودی عرب کے اندر میزائل حملے کرنے اور شہریوں کو ختم بنانے کے قابل ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے حزب اللہ کی حمایت کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے نے کہا:
Iran supplies Hezbollah with 70% of its budget. That is $700 million a year. As a consequence of our sanctions that we've been able to put in place since leaving the failed Iran nuclear deal, we have been able to deny Iran the revenue that it would otherwise send to Hezbollah.
Iran Hezbollah ka 70% budget faraham karta hai jo ki $700 million salana hai, lekin unhone kaha ki iqtisadi pabandiyan aayid karke America ne Iran ko un rukum se mehroom kar diya hai jo basurat digar Hezbollah ko bheji jati hain. Unhone kaha ki isi sabab se March mein Hezbollah ke leader ko aam logon se ehtiyat mangne par majboor hona pada اور اب حزب اللہ لبنان میں فنڈ ریزنگ کی مہم چلا رہی ہے، کیونکہ اب ایران کے پاس وہ رقم نہیں ہے جو وہ حزب اللہ کی کارروائیوں میں مدد دینے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ چنانچہ دباؤ ڈالنے کی ہماری مہم کارگر ثابت ہو رہی ہے اور ہم ایران کو اربوں خربوں ڈالر کی مالیات سے محروم کر رہے ہیں۔ ہک نے کہا کہ انہیں اس سال اپنے فوجی بجٹ میں 29% کٹوتی پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے حوثیوں، اپنی بعض شیعہ ملیشیاؤں اور دوسرے اپنی نیابت کرنے والوں کو بتا دیا ہے کہ اب وہ ان سے اس رقم کی وصولی کی توقع نہ کریں جو ان کو ملتی تھیں، کیونکہ امریکی تعزیرات کارگر ہو رہی ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایران کے ساتھ کوئی تصادم نہیں چاہتے، لیکن میں واضح کر دوں کہ اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو پھر میں یہ بات دہراتا ہوں کہ اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم پوری فوجی قوت سے اس کا جواب دیں گے، لیکن امریکہ یہ تصادم شروع نہیں کرے گا، ہم صرف دفاع کریں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
جمعے کے روز اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے غزہ کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ دونوں جانب سے کسی ہلاکت کی خبر نہیں ملی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے غزہ میں حماس کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بقول اسرائیل کے، اس میں وہ سرنگ بھی شامل ہے جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جمعرات کی رات کو اسرائیل کے شہر سیروڈ پر دو راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ شہر کے میئر ایلن ڈیویڈی کا کہنا ہے،
First, I want to say to the leadership of the Hamas, you will never succeed. You will never... Never succeed.
سب سے پہلے میں حماس کی قیادت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم یہیں مقیم رہیں گے اور اپنے شہر کو ترقی دیتے رہیں گے۔ میں اسرائیل کے وزیر اعظم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ غزہ میں فوجی کارروائی کریں تاکہ ہمارا شہر مزید محفوظ ہو سکے۔ دونوں جانب سے کسی کے ہلاک ہونے کی خبر نہیں ملی ہے۔ حماس کے حالیہ حملے اسرائیل کے ایک فیصلے کے خلاف دکھائی دیتے ہیں۔ اسرائیل نے بحر روم میں پابندیاں لگا دی ہیں جس سے فلسطینی ماہی گیر متاثر ہو رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ اپنے سیاسی حریف سے متعلق کوئی بات سننے میں بھی حرج نہیں، چاہے وہ کسی غیر ملک سے ہی کیوں نہ آئے۔ صدر کے اس بیان سے کئی حامی ریپبلکنز بھی ہکا بکا رہ گئے ہیں کہ وہ کسی غیر ملکی حکومت سے ایسی معلومات قبول کر لیں گے جس سے سن 2020 میں ان کے حریف کو نیچا دکھانے میں مدد ملے۔ بدھ کو نشر کیے گئے اے بی سی نیوز کے جارج اسٹیفن پولس کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر انہیں کوئی ایسی پیشکش کرے گا تو وہ سنیں گے۔ ناقدین صدر کے اس بیان کو غیر ملکوں کے لیے دعوت سمجھ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتی صاحب کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کی رہنما نینسی پلوسی نے جمعرات کو کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ظاہر کیا ہے کہ انہیں صحیح اور غلط کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ انہوں نے کہا،
Everybody in the country should be totally appalled by what the president
صدر نے گزشتہ رات جو کہا اس پر ملک میں ہر شخص کو قطعی طور پر دہشت زدہ ہونا چاہیے، قطعی طور پر دہشت زدہ ہونا چاہیے، لیکن ان کی عادت ہے ایسے دہشت زدہ بیانات دینے کی۔ یہ ان کا قطعی غیر اخلاقی بیان ہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوا۔ یہ تھے نینسی پلوسی کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ کے ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے تبصرے نے ان کے ریپبلکن ساتھیوں کے لیے ان کا دفاع مشکل بنا دیا۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کے رہنما کیون مکارتھی نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ صدر کا موقف غیر ملکی عناصر کے خلاف ہے اور وہ کسی غیر ملک کو اپنے انتخابات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ تھے کیون مکارتھی کے الفاظ۔ ریپبلکن سینیٹر مٹ رومنی نے صدر ٹرمپ کے دفاع کی کوشش نہیں کی، غالباً یہ کام پہلے ہی غیر قانونی ہے، اگر نہیں تو ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ غیر ملکی حکومتوں کو اپنے انتخابات میں مداخلت یا ایسی کوشش کی اجازت دینا ایسا عمل ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ جمہوریت کی روح کے بہت زیادہ خلاف ہوگا۔ یہ تھے مٹ رومنی کے الفاظ۔ کانگریس کے ارکان نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت کی متفقہ طور پر مذمت کی تھی، اور بہت سے ارکان انتخابی عمل کو محفوظ بنانے کے لیے قانون سازی پر زور دے رہے ہیں، لیکن ان کوششوں کو صدر ٹرمپ کے حامی اور سینٹ میں ریپبلکنز کے قائد مچ میکونل نے ناکام بنا دیا تھا۔ سینٹ میں ڈیموکریٹس کے قائد چک شومر نے جمعرات کو اس معاملے پر سوال اٹھایا۔ دونوں جماعتوں کے مشترکہ تجویز کردہ کئی ایسے بل سینٹ میں زیر التوا ہیں جو انتخابی عمل کے تحفظ کے لیے ہیں۔ ہدیے کے ایک بل انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن کی جانب سے پیش کیا گیا تھا جو انتخابی مہم چلانے والوں کو اس بات کا قانونی طور پر پابند کرے گا کہ اگر کوئی غیر ملک کی طاقت تعاون کی پیشکش کرے تو وہ ایف بی آئی کو مطلع کرے۔ بہت سادہ بات ہے، اگر کوئی غیر ملکی طاقت آپ سے رابطہ اور تعاون کی پیشکش کرے تو آپ ایف بی آئی کو بتائیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ریپبلکن ووٹرز کی جانب سے صدر ٹرمپ کی غیر متزلزل حمایت کی وجہ سے یہ تمام بل غالباً التوا ہی میں پڑے رہیں گے۔ جو ریپبلکن قانون ساز صدر ٹرمپ سے کھلے عام اختلاف کی جرات کرے گا اس کا اپنا دوبارہ انتخاب خطرے میں پڑ جائے گا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مزدوروں کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے دنیا بھر میں بچوں سے مشقت کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
مزدوروں کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں جبری مشقت کا شکار 152 ملین بچوں میں 5 سال کے کم سن بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سوں کو غلامانہ حالات میں کئی گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اور اجرت بہت کم یا ہوتی ہی نہیں ہے۔ آئی ایل او کا کہنا ہے کہ ان میں سے نصف بچگان انتہائی ناگفتہ بے حالات میں کام کرتے ہیں جہاں انہیں غیر صحت مند اور خطرناک صورتحال کا سامنا رہتا ہے۔ تنظیم کے مطابق زیادہ تر بچے زراعتی شعبے میں کام کرتے ہیں۔ دیگر خطرناک کاموں میں کانکنی، تعمیرات، ماہی گیری اور گھروں میں کام کرنا شامل ہے۔ آئی ایل او کی ورک برانچ میں بنیادی اصولوں اور حقوق سے متعلق شعبے کی سربراہ بیاٹے آنڈریاس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بدترین جبری مشقت کی زنجیروں میں جکڑے بچے جسم فروشی اور قرض کے عوض کام کرنے سے ناقابل تلافی جسمانی اور ذہنی صدمے سے دوچار ہوتے ہیں۔ آنڈریز نے کہا،
According to the ILO's standards, the worst forms include child labor that is...
ILO کے معیار کے مطابق بچوں سے مشقت کی بدترین شکل وہ ہے جو بچوں کی نشو نما کے لیے خطرناک ہو، جس میں ان کی اخلاقی بہبود بھی شامل ہے۔ اس میں جبری مشقت یا ان کی اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ ان کو مسلح تنازعات میں لڑنے کے لیے بھرتی کرنا شامل ہے۔ آنڈریاس کہتی ہیں کہ ایشیا اور لاطینی امریکہ میں بچوں سے مشقت کرانے میں کمی آئی ہے، لیکن افریقہ میں کمی نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بچوں سے مشقت افریقہ میں لی جاتی ہے۔ آنڈریاس نے بتایا، یہ ضروری نہیں کہ وہاں اس کا تعلق ناکافی اقدامات سے ہو، بلکہ اس کا تعلق آبادی میں اضافے، نقل مکانی سے، ماحولیاتی تبدیلیوں اور در پردہ معاشی معاملات سے بھی ہے، جو کہ مختلف علاقوں میں مختلف انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ بیاٹے آنڈریز کہتی ہیں کہ ان تشویشناک رجحانات کے باوجود اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے افریقی یونین کی جانب سے اٹھائے گئے فیصلہ کن اقدامات سے انہیں حوصلہ ملا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ افریقی یونین نے افریقہ سے بچوں سے مشقت کو ختم کرنے میں تیزی لانے کے لیے ایک 10 سالہ منصوبہ تیار کیا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
معروف امریکی گلوکار جسٹن بیبر نے ہالی ووڈ اسٹار ٹام کروز کو کشتی کی دعوت کیوں دی؟ وردہ خلیل بتا رہی ہیں۔
پاپ سٹار جسٹن بیبر نے مووی سٹار ٹام کروز کو کشتی لڑنے کے لیے چیلنج کر دیا ہے۔ ایک ٹویٹ کے ذریعے ٹام کروز کو پیغام دیتے ہوئے جسٹن بیبر نے کہا کہ میں ٹام کروز کو یو ایف سی فائٹنگ کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر انہوں نے دعوت قبول نہ کی تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ڈر گئے ہیں۔ ٹام کروز نے ابھی تک 25 سالہ جسٹن بیبر کے چیلنج کا جواب نہیں دیا، مگر 56 سالہ ٹام کروز کئی ایکشن فلموں میں کام کر چکے ہیں، اور 3 مشن امپاسیبل فلموں میں تو انہوں نے اپنے سٹنٹ بھی خود کیے۔ ہالی ووڈ فلموں میں استعمال ہونے والی گاڑیاں سیٹ سے اب میوزیم میں آ گئی ہیں۔ لاس اینجلس کے عجائب گھر میں بیک ٹو دی فیوچر، میڈ میکس، بیٹ مین، آئرن مین اور بلیک پینتھر میں استعمال ہونے والی گاڑیاں اب شائقین قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ مشہور گاڑیوں کی یہ نمائش اگلے سال مارچ تک جاری رہے گی۔ اور اگر
آپ کے بچے ہیں ایلسا کے فین تو تیار ہو جائیں اور ہو جائیں خبردار، کیونکہ ڈزنی کی فلم فروزن کا پارٹ 2 آ رہا ہے بچوں کو دیوانہ بنانے۔ فروزن 2 کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے جس میں ایلسا اور آنا ایک نئے چیلنج کا سامنا کرتی نظر آ رہی ہیں۔ فلم اس سال نومبر میں ریلیز ہوگی۔ بردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر فائزہ بخاری اور انجینئر نک آئیوانوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔